كتاب الحجر الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة الصغر والرق والجنون ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا يجوز تصرف العبد إلا بإذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه. كتاب الحجر بي حجر کے معنی ہیں پابندی اور ممانعت کے بی پابندی اور ممانعت بھائی یہ اس کے لغوی معنی ہے لغوی معنی بھائی عربی میں حجر کا کیا معنی ہے پابندی پابندی بھائی ممانعت ممانعت اور اصطلاحی تعریف یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی یہ دیکھ لیجئے آپ المنع عن التصرفات بھائی مل گیا بھائی ہوا فی اللغت المنع وفی الشرع عبارت عن المنع عن التصرفات على وجه يقوم الغير فيه مقام المحجور عليه عبارت مل گئی سب کو بھائی تو یہ تعریف ہے مولانا المنع عن التصرفات على وجه يقوم الغير فيه مقام المحجور عليه وہ روکنا ہے عن التصرفات تصرفات سے على وجه ایسے طریقے پر يقوم الغير فيه مقام المحجور علیہ کہ غیر محجور علیہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو شریعت میں بھئی تصرفات سے بعض لوگوں کو روکا جاتا ہے ان کے تصرفات لا تصرفات شمار ہوتے ہیں کہ بھئی جائز اجازت ہی نہیں ہوتی ان کو تصرف کرنے کی یہ جو پابندی آتی ہے شریعت کی طرف سے یہ حجر کہلاتی ہے حجر کہلاتی ہے سمجھ میں ہے جس پہ پابندی ہے مثلا وہ بیع و شراء کرتا ہے تو یہ بیع و شراء درست نہیں ہے بھائی اجازت نہیں ہے اس کو بھائی شرعاً یہ عقد کرنے کی یا وہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے یہ نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے بھائی تو یہ جو پابندی شریعت کی طرف سے آئی ممانعت آئی یہ کیا کہلاتی ہے حجر کہلاتی ہے حجر بھائی تو یہاں پر غیر اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے مولانا اس کا ولی ہوتا ہے مثلا یا اس کا آقا ہوگا غلام کے اندر یا حاکم وقت جو ہوگا یا قاضی وغیرہ بھائی یہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو یہ اجازت دے سکتے ہیں پھر بعض مواقع پر بھائی اور یہ یاد رکھیے یہ لفظ حجر ہا کے کسرے کے ساتھ بھی صحیح حجر ہا کے فتحے کے ساتھ بھی صحیح اور حجر ہا کے ضمے کے ساتھ بھی صحیح بھائی مثلث الحا ہے یہ لفظ مثلث الحا یعنی ہا پر تینوں حرکتیں جائز ہیں جیم ساکن ہے اور ہا پر فتحہ کسرہ ضمہ تینوں حرکتیں جائز ہیں بھائی حجر کتاب الحجر یہ بھی درست ہے بھائی کتاب الحجر یہ بھی صحیح ہے بھائی اور کتاب الحجر تو لہذا کوئی آپ کے سامنے حجر کہے تو یوں نہ کہیں یہ غلط ہے بھائی یہ بھی درست ہے بھائی بات سمجھ نہیں آئی بھائی جی تو میں نے بتلایا حجر لغت میں کس کو کہتے ہیں پابندی کو بھائی ممانعت کو بھائی اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں کہ شریعت کی طرف سے بعض لوگوں پر تصرفات کی پابندی، قولی تصرفات کی پابندی لگا دی جاتی ہے، یہ حجر کہلاتی ہے۔ اب کن کن پر لگائی جائے گی اور اس کا سبب کیا ہوتے ہیں کہ سبب پایا جائے تو پھر وہ پابندی آ جائے، وہ اب بتلانے لگے ہیں۔ کہتے ہیں الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ، موجبۃ ای مثبتۃ، وہ اسباب جو ثابت کرنے والے ہیں حجر کو، ثلاثۃ کتنے ہیں؟ تین ہیں، تین بھائی، تین سبب ہیں جو حجر کو ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ تین سبب جب پائے جائیں گے تو یہ کیا ثابت کر دیں گے؟ حجر۔ ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو حجر آ جائے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں الاسباب الموجبۃ للحجر ثلاثۃ، وہ اسباب جو ثابت کرنے والے ہیں اس پابندی کو، ثلاثۃ وہ تین ہیں۔ الصغر، ایک تو چھوٹا ہونا بھائی، صغیر ہونا، نابالغ ہونا، والرق اور غلام ہونا، غلامی والجنون، اور جنون ہے بھائی، پاگل پن ہے بھائی، یہ تین چیزیں ہیں بھائی۔ چھوٹا ہونا، غلامی اور جنون بھائی، پاگل پن۔ تو یہ جس کے اندر صغر ہے بھائی، جو نابالغ ہے وہ بھی محجور ہے بھائی، اسی طرح غلام ہے وہ بھی کیا ہے؟ محجور ہے، اور اسی طرح مجنون وہ بھی محجور ہے۔ ولا يجوز تصرف الصغير الا باذن وليه، یاد رکھیے ان کے تصرفات تین قسم پر ہیں بھائی، تصرفات کتنی قسم پر ہیں؟ تین قسم۔ کچھ وہ تصرفات ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں، ان کا وہ تصرف صحیح ہے مولانا، جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں، ان کا وہ تصرف صحیح ہے، وہ عقد ان کا صحیح ہے۔ مثلا بھائی کوئی ان کو تحفہ دیتا ہے، یہ اسے تحفہ لے لیں، تو ولی بھی، اب یہ ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس عقد کے اندر کوئی نقصان نہیں، ان کا نفع ہی نفع ہے۔ تو وہ عقد یا وہ تصرف جس کے اندر ان کا نفع ہی نفع ہو وہ جائز ہے، اور ولی کی اجازت پر یا آقا کی اجازت پر موقوف نہیں ہے۔ مثال میں نے ذکر کر دی، جیسے ہبا ہے بھائی، کوئی ان کو ہبا کرتا ہے تو یہ قبول کر سکتے ہیں بھائی۔ تو یہ وہ تصرف تھا جس کے اندر نفع ہی نفع تھا۔ بعض اوقات تصرف ایسا ہوتا ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے بھائی، تو وہ ولی اجازت دے پھر بھی نہیں صحیح۔ مثلا غلام آزاد کرتے ہیں بھائی، بچہ کیا کرتا ہے؟ غلام آزاد کر دیتا ہے بھائی، تو بچہ غلام کا مالک ہے بھائی، مال اس کو کہیں سے حاصل ہوا ہے، کسی نے اس کو غلام دے دیا ہے مثلا، وہ غلام کا مالک بن گیا۔ اب وہ بچہ اس غلام کو آزاد کرتا ہے، تو اس کا یہ اعتاق، یہ جو آزاد کرنا ہے، یہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے بھائی، کیونکہ مال اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور بدلے میں کوئی نفع اسے حاصل نہیں۔ تو یہ اسی طرح بچہ طلاق دیتا ہے بھائی، اس کا نکاح کر دیا گیا تھا بچپن میں، اب وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو یہ بھی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اس میں نفع کوئی نہیں، لہذا اس کا یہ تصرف بھی نافذ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ولی بھی اجازت نہیں دے سکتا، وہ تصرف جس میں نقصان ہی نقصان ہو بھائی، اس کی اجازت ولی دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا۔ تیسرا وہ عقد ہے جو دائر ہو بین نفع اور نقصان کے درمیان بھائی، بین النفع والضرر بھائی، نفع کا بھی احتمال ہے وہاں، نقصان کا بھی احتمال ہے۔ مثلا بیع و شراء کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے، تو اس میں نفع کا بھی امکان ہے، نفع کا بھی امکان ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی چیز، اچھی چیز اس نے خرید لی اور مناسب قیمت میں خرید لی یا کم قیمت میں خرید لی، تو یہ دیکھو اس کا نفع آیا۔ اور نقصان کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے کوئی ردی سی چیز بڑی مہنگی خرید لے بھائی، تو نقصان کا بھی احتمال ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بیچتا ہے، ہو سکتا ہے اچھی اور مناسب قیمت پر بیچ دے، تو پھر تو نفع ہے. اور ہو سکتا ہے اعلیٰ چیز کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ خریدنے کی. اچھا پہلے میں نے کون سی ذکر کی؟ ہاں خریدنے کی. چلو بس دونوں صورتوں میں کیا ہے, چاہے کوئی چیز خریدے یا کوئی چیز بیچے, دونوں صورتوں میں نفع کا بھی احتمال اور نقصان کا بھی. تو یہ وہ تصرف ہے جو دائر ہے بیچ نفع اور نقصان کے, یعنی اس میں نفع کا بھی احتمال نقصان کا بھی احتمال. تو اس قسم کا عقد جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو, یہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا, آقا کی اجازت پر موقوف ہوگا. ولی اجازت دے دے گا تو یہ بیع یہ شراء نافذ ہو جائے گی, آقا اجازت دے دے گا تو یہ بیع و شراء نافذ ہو جائے گی, اور اگر ولی اور آقا اجازت نہیں دیں گے تو یہ نافذ بھی نہیں. تو معلوم ہوا تصرفات کتنے ہیں بھائی؟ تین قسم پر ہیں بھائی. ایک وہ جن کے اندر نفع ہی نفع ہے, یہ ولی کی اجازت پر موقوف نہیں بھائی. اور دوسرا جس میں نقصان ہی نقصان ہے, یہ بھی ولی پر نہیں موقوف, ولی ان کی اجازت دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا. واقع جس میں نفع تھا ولی اسے روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا بھائی, وہ اس کو اجازت ہے کرنے کے, تحفہ کسی سے لیتا ہے ہبہ لیتا ہے تو اس میں تو نفع ہی نفع ہے, تو ولی پر موقوف نہیں. اور جس میں نقصان ہی نقصان ہے وہ بھی ولی پر نہیں موقوف بھائی, ولی اس کی اجازت دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا, وہ نہیں نافذ. اس کا بچے کا اعتاق بھی نہیں نافذ ہوگا, کسی کو آزاد کرتا ہے اور بچے کا طلاق دینا بھی, طلاق بھی اس کی نافذ نہیں ہوگی. اور تیسرا وہ عقد جس کے اندر نفع کا بھی احتمال اور نقصان کا بھی احتمال, وہ ولی کی اجازت اور آقا کی اجازت پر موقوف ہے. وہ اجازت دے دیں گے تو یہ عقد نافذ ہو جائے گا, وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ عقد نافذ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ولا یجوز تصرف الصغیر الا باذن ولیہ, اور جائز نہیں ہے بچے کا تصرف, چھوٹے کا تصرف بھائی یعنی غیر نابالغ کا تصرف, الا باذن ولیہ مگر اس کے ولی کی اجازت سے. ولی اجازت دے گا تو بچے کا تصرف نافذ ہوگا, ولی اجازت نہیں دے گا تو بچے کا تصرف بھی نافذ. کون سا تصرف مراد ہے یہاں پر؟ جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو, باقی دو مراد نہیں ہے بھائی. اور یاد رکھیے صغیر سے مراد صبی عاقل ہے, سمجھدار بچہ, سمجھدار بچہ, سمجھدار. نہ سمجھ نہیں بھائی, جس کو پگ بہت چھوٹا ہے ابھی پتہ ہی نہیں بیع و شراء کا, بچہ اتنا سمجھدار ہو کم از کم کہ بیع و شراء کو سمجھتا ہو. سورج سمجھ میں آ گئی؟ بیع و شراء کو سمجھتا ہو. اسے پتا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز خریدی جائے تو پیسے ہاتھ سے نکلتے ہیں اور مبیعہ ہاتھ میں آ جاتا ہے, مبیعہ حاصل ہو جاتا ہے, یہ اس کو پتا ہونا چاہیے. یا کوئی چیز کیا کی جائے, کوئی چیز بیچی جائے تو وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے, ہاں اس کے بدلے میں پیسے حاصل ہوتے ہیں, تو اسے بیع و شراء کا پتا ہونا چاہیے. یہ سمجھدار عاقل بچہ ہے. اگر اسے ابھی پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا تصرف بھی صحیح نہیں ہے بھائی. اچھا بھائی بچے کا پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ فقہاء کرام نے اس کی بھی صورت لکھی. کہتے ہیں دیکھو بچہ اگر دکان پر جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے اور چیز لے کر پھر آ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو پتہ ہے بیع کا, اس کو. اور اگر بچے کو پیسے دیے, وہ دکان پر گیا پیسے دیے اور چیز لے لی پھر وہیں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا, میرے پیسے بھی دو مجھے, دو واپس دو میرے پیسے مجھے, معلوم ہوا اس کو بیع و شراء کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی. تو صغیر سے مراد کون سا صغیر ہے؟ عاقل بھائی, عاقل. وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ, اور جائز نہیں ہے غلام کا تصرف مگر اس کے آقا کی اجازت سے. اور کون سا تصرف مراد ہے بھائی؟ نفع نقصان. وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ بِحَالٍ, اور جائز نہیں ہے تصرف اس مجنون کا جو مغلوب العقل ہو کسی بھی حال میں, بحالن کسی بھی حال. بھائی مجنون جسے جنون لاحق ہے، پاگل پن ہے بھائی، یہ دو قسم پر ہیں بھائی، دو قسم پر یہ مجنون. ایک تو وہ مجنون ہے جو مغلوب العقل ہے، اور ایک وہ مجنون ہے جو غیر مغلوب العقل ہے. مغلوب العقل مجنون وہ ہے جس جو ہر وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے بھائی، ٹھیک انسانوں جیسی حرکتیں اس سے کوئی ایک آدھی تو ہو ہی جاتی ہے بھائی، نہ وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی صحیح اور عقل والے لوگوں جیسا کام کوئی ایک آدھا ہی اس سے ہوتا ہے، باقی سارے کام اس کے کس کی طرح ہیں، پاگلوں کی طرح ہیں، مجنونوں کی طرح ہیں. یہ مغلوب العقل مجنون ہے بھائی، اس کا تو تصرف کسی بھی حال میں جائز نہیں بھائی، کیونکہ انسان یہ ٹھیک تندرست لوگوں جیسا عقل والے لوگوں جیسا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے بھائی، تو یہ مغلوب العقل ہے. اور ایک وہ مجنون ہے جو مغلوب العقل نہیں ہے بھائی، یعنی ٹھیک کام کرتا ہے جیسے عقل مند کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کیا کرنے لگتا ہے، پاگلوں جیسے کام کرتا ہے، پاگلوں جیسی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے کبھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو یعنی ناسمجھ ہے. کیا ہے؟ ناسمجھ ہے، عقل میں کمی ہے، پورا پاگل تو نہیں ہے لیکن عقل میں کمی ہے. اس کو معتوہ بھی کہتے ہیں، معتوہن بھائی، معتوہن. یہ لفظ لکھ لیجئے بھائی، ابھی سے آپ سمجھ جائیں، آگے کتابوں میں ذکر ہو جاتا ہے. معتوہن بھائی، میم عین تا دو نقطوں والی، واو اور گول ہا، معتوہن ناسمجھ کو کہتے ہیں بھائی. جو تو یہ معتوہ وہ ہے جو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، لیکن مجنونوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے بھائی، بعض اوقات کیا کرنے لگتا ہے، ان جیسے کام کرنے لگتا ہے. تو اس یہ جو مجنون معتوہ ہے، اس کا حکم وہی بچے والا ہے بھائی، اس کا ولی اجازت دے گا تو تصرف نافذ ہو جائے گا، ولی اجازت نہیں دے گا تو اس کا تصرف بھی نافذ. جبکہ وہ مجنون جو مغلوب العقل ہے، اس کا تصرف تو کسی بھی حال میں نافذ نہیں ہوگا. چنانچہ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ بِحَالٍ، اور جائز نہیں ہے تصرف اس مجنون کا جو مغلوب العقل ہو کسی بھی حال میں. وَمَن بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا أَوْ اشْتَرَاهُ وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصُدُهُ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ. ان تین میں سے بھئی کسی نے کوئی چیز بیچی یا خریدی اور وہ سمجھتا بھی ہے بیع کو، کہ بیع کے ذریعے کیا ہوتا ہے، مبیع حاصل ہوتا ہے اور پیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، اور ارادہ بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا ارادہ بھی ہے بیع کا بھائی، یعنی مذاق نہیں کر رہا، بطور مذاق کے کرے تو وہ تو نکل گئی، وہ مراد نہیں، بلکہ اس کا ارادہ بھی ہے باقاعدہ خرید و فروخت کا. تو ان تین میں سے کس نے کوئی چیز خریدی اور وہ بیع کو سمجھتا بھی ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے بیع کا، تو اب ولی کو اور ان کے آقا کو اختیار ہے، اگر اس میں کوئی بھلائی ہے، بہتری ہے، تو اجازت دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو کیا کر دے، فسخ بھی کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَمَن بَاعَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا، اور جس نے بیچا ان میں سے، ہاؤلاء اشارہ ہے ان تینوں کی طرف، صغیر عاقل، غلام، اور کون سا مجنون بھائی، غیر مغلوب العقل بھائی، کون سا مجنون، ہاں غیر مجنون، کیونکہ دوسرے کا تو تصرف کسی صورت میں جائز نہیں، آپ نے پڑھ لیا. تو ان تین میں سے یہ تین جو ہیں، یعنی کہ صغیر عاقل، غلام، اور وہ مجنون جو غیر مغلوب العقل ہے، یعنی معتوہ اس نے کسی چیز کو بیچا، اشتراہ یا اسے خریدا، وہ یعقل البیع، وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ بیع کو سمجھتا ہے، بیع کو سمجھتا ہے، ویقصدہ اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، بھائی یعنی مذاق نہیں کر رہا، دیکھو اس کے ذریعے وہ بیع نکال دی جو بطور مذاق کی ہے، یہ تو ویسے ہنسی مذاق میں کی ہے، بیع کا اس کا ارادہ نہیں، تو یقصدہ اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، فل ولی بالخیار، تو ولی کو اختیار ہے، انشاء اجازہ چاہے تو اجازت دے دے، اذا کان فیہ مصلحت، جبکہ اس میں کوئی بہتری ہو، بھلائی ہو، کوئی مصلحت ہو، کوئی وان شاء فسخ، اور اگر چاہے تو اس کو فسخ کر دے، فہذہ المعانی الثلاثۃ توجب الحجر فی الاقوال دون الافعال، معانی بمانے اسباب کے، بھائی اسباب اور علت کے کریں بھائی، فہذہ المعانی الثلاثۃ، یہ تین اسباب جو ہیں، یہ تین علتیں جو ہیں، توجب الحجر ای تثبت الحجر، یہ ثابت کرتی ہیں کس چیز کو، حجر کو ثابت کرتی ہیں، فی الاقوال پابندی کو ثابت کرتی ہیں، فی الاقوال کس کے اندر، اقوال میں پابندی کو ثابت کرتی ہیں، دون الافعال افعال میں پابندی کو ثابت نہیں، یاد رکھنا یہ جو پابندی لگی ہے یہ اقوال کے اندر لگی ہے، بیع و شراء کس کے ذریعے کی جاتی ہے، قول کے ذریعے، ایجاب اور قبول کا نام ہے بیع بھائی، سمجھیں، اسی طرح غلام آزاد کرتا ہے یہ بھی کس کے ذریعے کرے گا، قول کے ذریعے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، طلاق دیتا ہے بچہ وہ بھی کس کے ذریعے دے گا، قول کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تو یہ اس کے جو قولی تصرفات ہیں ان پر پابندی لگی ہے، باقی وہ تصرفات جن کا تعلق فعل سے ہے ان پر پابندی نہیں لگ سکتی بھائی، ان پر کہاں سے پابندی لگے گی، مثلا بچہ ہے اس نے دوسرے کی کوئی چیز توڑ دی تو نقصان کیا یعنی دوسرے کا، لیکن ہم کہیں نہیں بھائی یہ بچہ تو محجور ہے اس پر تو پابندی ہے، یہ نقصان بھی لا نقصان شمار کرو، ایسا ہو سکتا ہے نقصان کو لا نقصان شمار کیا جا سکتا ہے، نقصان تو اس نے کر دیا، بالفعل ہم نے مشاہدہ کیا، وہ دیکھو وہ چیز اس نے توڑ دی ہے، سمجھ میں آیا، تو قول جو تھا اس کا اعتبار تو شریعت نے کیا تھا، خارج میں کوئی چیز آئی تھی بھائی، میں نے آپ کے ساتھ ایجاد کیا، آپ کے ساتھ قبول کیا، کوئی چیز سامنے آئی ہے، کوئی ظاہر کے اندر کوئی الگ چیز نہیں ہے، تو یہ تو صرف شریعت اعتبار کرتی ہے، اور شریعت نے ان تین صورتوں میں پابندی لگا دی، اب اعتبار نہیں ہوگا، لیکن قول تو باقاعدہ ہم اس کا مشاہدہ کر لے، فیل کا تو باقاعدہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، خارج میں اس نے کام کر دیا، اب اس کیے ہوئے کام کو لا کام شمار نہیں کیا جا سکتا، نقصان کر دیا اس کو عدم نقصان شمار نہیں کر سکتے بھائی، تو افعال میں حجر نہیں ہوتا، کس کے اندر حجر ہوتا ہے، افعال، لہذا بچہ اگر کسی کی کوئی چیز توڑ دے تو اس پر ضمان آئے گا بھائی، کیونکہ پابندی اقوال کے اندر تھی افعال کے اندر نہیں تھی، بات سب کو سمجھ میں آ گئی، تو یہی بات کر رہے ہیں، فہذہ المعانی الثلاثۃ، یہ تین اسباب جو ہیں، توجب الحجر، یہ ثابت کرتے ہیں پابندی کو، فی الاقوال، اقوال کے اندر، دون الافعال، نہ کہ افعال کے اندر، واما الصبی والمجنون لا تصح عقودهما ولا اقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا اعتاقهما، اور باقی بچہ اور مجنون جو ہیں، مجنون بھائی کون سا مجنون، غیر مغلوب العقل بھائی، لا تصح عقودهما، ان کے عقود بھی صحیح نہیں، عقود صحیح نہیں، ولا اقرارهما، اور ان دونوں کا اقرار بھی صحیح، بھائی اقرار کا آگے باقاعدہ باب آئے گا، ایک شخص دوسرے کے لیے اقرار کر لیتا ہے، میں نے آپ کے 1,00,000 روپیہ دینے ہیں، بس مولانا اقرار کر لیا، اب یہ پیسے اس کو دینے پڑیں گے، اس پر لازم ہو گئے بھائی، اس کا باقاعدہ باب آئے گا بھائی، سورج سمجھ میں آ گئے، تو بچہ کسی کے لیے اقرار کرتا ہے، میں نے آپ کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، نہیں بھائی یہ قولی تصرف ہے، اور شریعت نے بچے پر کیا کیا ہے، پابندی لگائی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی، اور بتلایا عقود بھی ان کے صحیح نہیں ہے، ابھی بتلایا بیع و شراء کرتے ہیں صحیح نہیں ہے, کس کی اجازت پر موقوف رہیں گے؟ ولی کی اجازت پر موقوف رہیں گے, بشرطے کہ ان میں نفع و نقصان دونوں کا استعمال ہو. اور اگر نقصان ہی نقصان ہے پھر تو ولی کی اجازت پر بھی موقوف نہیں, بلکہ ولی اجازت دے بھی تو نہیں ہو سکتے بھائی, پھر تو سرے سے صحیح ہی نہیں ہے. تو یہ معنی ہے کہ ان دونوں کے لا تصح عقودہما, ان دونوں کے عقود بھی صحیح نہیں, ولا اقرارہما, ان دونوں کا اقرار بھی صحیح نہیں, ولا یقع طلاقہما, اور ان دونوں کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی بھائی, ولا اعتاقہما, اور ان دونوں کا آزاد کرنا بھی واقع نہیں ہوگا. فَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا زَمَانُهُ, اگر تلف کر دی ان دونوں نے, اتلفا تثنیہ کا صیغہ ہے, ان دونوں نے یعنی صبی نے یا مجنون مغلوب نے تلف کر دی شیئن کوئی چیز, لزمہما زمانہ, تو لازم ہو گئے ان دونوں پر اس کا زمان. کیوں زمان کیوں آئے گا؟ کسی کی کوئی چیز تلف کی یا کوئی چیز توڑ دی یا ہلاک کر دی ہے, کیونکہ افعال کی قبیل سے ہے اور افعال میں حجر نہیں ہے بھائی. وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرُ نَافِذَةٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ, باقی غلام جو ہے اس کے اقوال وہ نافذ ہیں اس کی اپنی ذات کے حق میں, فی حق نفسہ, اس کی اپنی ذات کے حق میں تو اس کے اقوال نافذ ہیں. غیر نافذۃٍ فی حق مولاہ, غیر نافذ ہیں اس کے آقا کے حق میں. بھائی غلام کے اقوال جو ہیں اقوال اس کی ذات سے متعلق ہوں پھر تو نافذ ہوں گے, آقا سے متعلق ہوں تو پھر نافذ نہیں. مثلا دیکھو ایک غلام ہے وہ اقرار کرتا ہے دوسرے کے لیے, میں نے آپ کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے, تو غلام پر دین آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی؟ جب اقرار کرتا ہے تو اس پر کیا آیا کرتا ہے دوسرے اقرار کرنے والے پر؟ وہ مال آ جایا کرتا ہے, وہ اس کو دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر بھائی اب اگر ہم غلام پر مال کو لازم کر دیں, اس کے اس قول کا اعتبار کر لیں, تو غلام کا دین تو آقا کے ذمے ہو جاتا ہے, آقا کو دینا پڑتا ہے. تو غلام کا اپنی ذات کے بارے میں کوئی قول ہو اس کا تو اعتبار کریں گے, لیکن یہ قول کس کے بارے میں ہو رہا ہے, یہ کس پر لازم ہو رہا ہے؟ آقا پر. تو آقا کے بارے میں اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور اپنی ذات, لیکن اپنی ذات میں یہ قول اب قبول ہم کر لیں گے. کس طرح؟ یہ غلام جب آزاد ہو جائے گا تو اب اس پر وہ مال واجب ہو جائے گا, اب وہ مال کیا ہو جائے گا؟ تو دیکھو آزادی کے بعد بھائی تو اس قول کا اعتبار ہم نے کیا, اس اقرار کا اعتبار کیا, لیکن کس کے حق میں اعتبار کیا؟ غلام کے حق میں اعتبار کیا ہے, اس کے آقا کے حق میں اعتبار نہیں. اور اس کی کیا صورت بنتی ہے کہ فی الحال مال واجب نہیں, کیونکہ فی الحال مال واجب ہوا وہ تو کس پر ہو جائے گا؟ ہاں کب مال واجب ہوگا؟ آزادی کے بعد بھائی. تو یہ اس کا یہ اقرار اس کی اپنی ذات کے اعتبار لحاظ سے, ذات کے اعتبار سے قبول ہے, لیکن آقا کے اعتبار سے قابل قبول نہیں. یہ معنی ہے. تو وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرُ نَافِذَةٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ, واقعی غلام جو ہے تو اس کے اقوال نافذ ہیں اس کی اپنی حق میں, غیر نَافِذَةٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ, غیر نافذ ہیں اس کے مولا کے حق میں. فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ, پس اگر اس نے اقرار کر لیا مال پر, مال کا, لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ, مال کا اقرار کیا ہے تو یہ مال اس پر لازم ہوگا آزادی کے بعد, وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ, اور فِي الْحَالِ لازم نہیں ہوگا. وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ, اور اگر اس نے اقرار کیا حد کا یا قصاص کا تو لازم ہو جائیں گے فی الحال, یہ قصاص یا حد فی الحال لازم ہو جائیں گے بھائی, فی الحال لازم ہو جائیں گے بھائی. یاد رکھیے غلام اپنے خون کے سلسلے میں خود مختار ہے, شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ اپنے خون کے بارے میں, اپنے خون کے بارے میں. تو اب وہ کسی حد یا قصاص کا اقرار کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، اس کے اپنے خون سے ہے، لہذا یہ اقرار معتبر ہوگا. مثلا غلام ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ پر میں نے فلاں جرم کیا ہے، فلاں جرم کیا ہے، اب اس جرم کو قبول کرنے کی وجہ سے اس پر حد لازم ہو جاتی ہے. بھائی حد، حد جانتے یا نہیں جانتے؟ بھائی یاد رکھیے، یہ بھی آگے تفصیل آ جائے گی. بھائی حد ایک سزائیں دو قسم پر ہیں، ایک حد کہلاتی ہے، ایک تعزیر. حد وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی، اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی. مثلا شراب کی حد ہے، کسی پر تہمت لگا دی بھائی اس کی حد ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یا اسی طرح کیا کیا، چوری کی اس کی بھی حد ہے، ڈاکہ ڈالا اس کی بھی حد ہے. ان چیزوں کی سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. ایک دفعہ یہ چیزیں آ جائیں، ثابت ہو جائیں، تو اب قاضی بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سزائیں کس کی طرف سے مقرر ہیں؟ اللہ کی طرف سے. یہ حد کہلاتی ہیں، حدود بھائی، حدود. اور دوسری تعزیر بھائی، جس کہ وہ جرم جس کی کوئی مقررہ سزا نہیں ہے شریعت میں، قاضی جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے بھائی، جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، یہ تعزیر کہلاتی ہے بھائی. اور یہ تعزیر علماء فرماتے ہیں بھائی حد سے کم ہونی چاہیے. حد سے کیا ہونی چاہیے؟ مثلا شراب پینے کی حد ہے 80 کوڑے بھائی، 80 کوڑے. تو کسی جرم پر قاضی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ 80 کوڑوں سے کم ہونے چاہیے، یعنی کم از کم ایک کم 80 کوڑوں کی سزا دے بھائی. تعزیر کو کیا ہونا چاہیے؟ حد سے. تو سزائیں کتنی قسم پر ہیں؟ جو حد کسے کہتے ہیں؟ جو من جانب اللہ مقرر ہے، اس میں کسی کو تبدیلی کا اختیار نہیں. اور تعزیر جو قاضی دیتا ہے اپنی طرف سے جتنا مناسب سمجھے بھائی. ایک ہی جرم کی سزا ایک آدمی کو تھوڑی دیتا ہے، دوسرے کو زیادہ دیتا ہے، تو یہ قاضی کے لیے اجازت ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ایک آدمی ایسا ہے اس کو تھوڑی بھی سزا ملی وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک وہ ہے جسے زیادہ سزا بھی ملی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو قاضی اس کے مطابق سزا دیتا ہے بھائی. تو اب ایک غلام اقرار کرتا ہے کسی ایسی بات کا جس کی وجہ سے اس پر کیا لازم آ رہی ہے؟ حد. تو اب ہم یہ، آپ لوگ یہ نہ کہنا بھائی کہ غلام تو محجور ہے، اس کے تو قول کا کوئی اعتبار نہیں. میں نے بتلا دیا بھائی، اپنی ذات اور اپنے خون کے بارے میں وہ با اختیار ہے، اسے شریعت نے اختیار دیا ہے. اور یہ جو اقرار کر رہا ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کی اپنی ذات اور اپنے خون سے ہے، لہذا یہ اقرار معتبر ہوگا اور اس پر حد لگائی جائے گی اسی وقت مانگنا. اب آزادی کا انتظار نہیں کریں گے بھائی، جب جرم ثابت ہو گیا وہ اقرار اس سے وہ کر لیتا ہے، تو اسی غلامی کی حالت میں اس پر حد جاری کر دی جائے گی بھائی. یا وہ کسی کے قتل کا اقرار کرتا ہے بھائی، مثلا ایک آدمی ایک جگہ مرا ہوا پایا گیا، کسی نے تلوار سے اس کو قتل کیا تھا بھائی. اب ایک غلام آیا، اس نے کہا کہ اس کو میں نے قتل کیا تھا، اقرار کر لیا. تو اب یہ جان بوجھ کر قتل ہے تلوار کے ذریعے، اس صورت میں قصاص آیا کرتا ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس غلام کی آزادی کا انتظار کرو، اس کے بعد قصاص لیا جائے گا اس سے، نہیں. بلکہ یہ اس اقرار کا تعلق کس سے ہے؟ غلام کے اپنے خون سے ہے، اپنے آپ سے ہے، تو یہ نافذ کیا جائے گا اور غلامی کی حالت میں. لہذا غلام کو کیا کیا جائے گا؟ اسی غلامی کی حالت میں قصاصاً قتل کیا جائے گا. یہ معنی ہے وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ، اور اگر اقرار کیا غلام نے کسی حد کا یا قصاص کا تو یہ لازم ہو جائیں گے اس پر فی الحال، یعنی اسی غلامی کی حالت میں. وَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ، اور نافذ ہوگی اس غلام کی طلاق بھائی. ہاں غلام طلاق کے مسئلے میں بچے سے مختلف ہے بھائی، بچے کی تو طلاق نافذ نہیں تھی، ولی اجازت دے دے پھر بھی نافذ نہیں تھی، کیونکہ نقصان ہی نقصان تھا. لیکن غلام جو ہے یہ طلاق دے سکتا ہے اپنی بیوی کو بھائی. سمجھ میں آیا جی؟ کیونکہ حدیث میں آیا, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جو ہے وہ اپنی طلاق کا ہی مالک ہے بھائی. دیکھا یہ حاشیے میں آپ کے حدیث دی ہوئی ہے بھائی, یا بین السطور ہوگی, لا یملک العبد والمکاتب شیئاً الا الطلاق, کہ مکاتب اور غلام کسی چیز کے مالک نہیں ہے سوائے طلاق کے, یہ طلاق کے مالک ہیں بھائی. تو ان کا آقا نے کسی سے نکاح کروایا ہے یا اب اس کو, تو وہ عورت انہی پر حلال ہے تو انہی کو اختیار ہے, اس کو اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں, طلاق دے کر اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ, نافذ ہے غلام کی طلاق, وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ, اور واقع نہیں ہوگی اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی پر. بھائی غلام کا آقا نے کسی سے نکاح کروا دیا تو یہ عورت کس کے لیے حلال ہوئی, آقا کے لیے یا غلام کے لیے؟ غلام کے لیے حلال ہوئی. تو نکاح غلام سے ہوا ہے تو طلاق دینے کا حق بھی کس کو ہے؟ غلام کو ہے, آقا کو کوئی حق نہیں. لہذا اگر آقا طلاق دے بھی تو بھی اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی بھائی, کیونکہ نکاح آقا سے نہیں ہوا بلکہ اس کے غلام سے ہوا ہے. تو یہ معنی ولا یقع طلاق مولاه علی امرأته, اور واقع نہیں ہوگی اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی پر. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ لا يحجر على السفيه اذا كان عاقلا بالغا حرا. سفیہ, سفیہ کہتے ہیں ناسمجھ کو بھائی. رجل سفیہ, ناسمجھ آدمی, لیکن یہاں ناسمجھ مراد نہیں ہے بلکہ وہ فضول خرچ آدمی مراد ہے. فضول خرچ بھائی جو اپنا مال ویسے ہی اڑاتا ہے, ضائع کرتا ہے, برباد کرتا ہے. سفیہ سے یہاں کون مراد ہے؟ فضول خرچ, جو اپنا مال ویسے ہی لا یعنی کاموں میں اڑاتا ہے اور برباد کرتا ہے بھائی. تو یہ جو فضول خرچ ہے, قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یحجر علی السفیہ, پابندی نہیں لگائی جائے گی اس فضول خرچ پر بھائی. اذا کان عاقلا بالغا حرا, جبکہ وہ عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو. وتصرف فی مالہ جائز, اور اس کا تصرف اس کے مال میں جائز ہے. وہ اپنے مال میں کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ اس کے لیے, جب پابندی نہیں ہے, پابندی ہوتی تو اس کا اپنے مال میں تصرف جائز نہیں, لیکن یہ پابندی ہے ہی نہیں اس پہ, تو اس کا تصرف اس کے مال میں جائز ہے. وَإِن كَانَ مُبَذِّرًا مُفْسِدًا يُتْلِفُ مَالَهُ فِي مَا لَا غَرْضَ لَهُ فِيهِ وَلَا مَصْلِحَةً, اگرچہ وہ مبذر کہتے ہیں فضول خرچ بھائی, فضول خرچ بھائی. وَإِن كَانَ مُبَذِّرًا, اگرچہ ایسا فضول خرچ ہے, مفسدن فاسد, فاسد کر دینے والا, یعنی فاسد کرنے والا ہے اپنے مال کو بھائی. فضول خرچی کرنے والا ہے, فاسد کرنے والا یعنی ضائع کرنے والا ہے. یتلف مالہ, برباد کرتا ہے اپنے مال کو, فی ما لا غرض لہ فیہ, ایسے کاموں میں جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی اس کی, ولا مصلحتا, اور اس کی کوئی بھلائی بھی, کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سفیہ جو ہے, جو فضول خرچ ہے, جو لا یعنی کاموں میں اپنا مال برباد کرتا ہے, تباہ کرتا ہے, اس پر حجر نہیں ہے. اگرچہ یہ بڑا ہی فضول خرچ ہے, اپنا مال برباد کر دیتا ہے ایسے کاموں کے اندر جس میں اس کی کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا, غرض نہیں ہوتی کوئی, اس کا مقصد نہیں ہوتا اور کوئی بھلائی بھی, کوئی بہتری اس میں نہیں ہوتی اس کی. مثال کے طور پر مثل ان یتلفہ فی البحری, مثال کے طور پر اس کو تلف کرتا ہے, تب برباد کرتا ہے, فی البحری, کس کے اندر؟ سمندر میں, یعنی سمندر میں اپنا پیسہ ڈالتا ہے, پھینک رہا ہے, سمجھ میں آیا بھائی؟ دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے بھائی، ویسے دل میں آیا پیسے نکال کر ادھر دریا میں پھینکنا شروع کر دیے بھائی، او یحرقہ فی النار، یا اسے آگ میں جلاتا ہے بھائی، سمجھ میں، بڑی آگ جلائی ہے بھائی، وہ کھڑا ہوا ہے، دل میں آتا ہے چلو بھائی درہم و دینار نکال رہا ہے اور آگ میں پھینکتا جا رہا ہے بھائی، تو دیکھو یہ فضول خرچ ہے اپنا مال، لا یعنی کام میں جس میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ کوئی اخروی فائدہ، تو خلاف العقل اور خلاف الشرع اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جو مرضی یہ کرے اس پر پابندی نہیں ہے بھائی، الا انہ قال، مگر یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا بلغ الغلام غیر رشید، جب بالغ ہو کوئی لڑکا، غلام سے یہاں مراد لڑکا ہے بھائی، عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھائی، غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں، وہ اذا بلغ الغلام، جب لڑکا بالغ ہو جائے، غیر رشید، اس حال میں کہ نہ سمجھ ہو، کیا ہو؟ غیر رشید بھائی، ایک بچہ بالغ ہوا لیکن ہے نا سمجھ، عقل کم ہے اس کی، عقل کم ہے بھائی، پوری طرح سمجھدار نہیں ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یسلم الیہ مالہ، تو حوا سپرد نہیں کیا جائے گا اس کے، اس کا مال بھائی، اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا، حتی یبلغ 25 سنتن، یہاں تک کہ وہ 25 سال کا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے 25 سال تک بھائی، جب اس کی عمر 25 سال ہو جائے، تو امام صاحب فرماتے ہیں اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو بھائی، ایک بچہ تھا اس کا مال تھا، مثلا اس کا باپ بڑا مالدار تھا، یہ بچہ ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ وارث بن گیا بھائی، وارث بن گیا، لیکن باپ نے چونکہ باپ کا جلدی انتقال ہوا اور موت سے پہلے اسے موت کا اندازہ ہوا، بڑا بیمار تھا، اس نے ایک نگران مقرر کر دیا اس کا سرپرست بھائی، تو اب وہ سرپرست کے پاس مال ہے، یہ غلام یہ لڑکا جب بالغ ہوا تو نہ سمجھتا اسی طرح بھائی، عقل پوری نہیں تھی اس کی، تو اس صورت میں یہ سرپرست کیا کرے گا؟ مال اس کے حوالے نہیں کرے گا بھائی، مال اس کے حوالے، ہاں اس پر خرچ کرتا رہا اس کی ضرورت کے مناسب، لیکن مال اس کا اس کو نہیں دیں گے بھائی، یہ تو نہ سمجھ ہے، سارا مال اڑا دے گا، برباد کر دے گا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پچھلے مسئلے میں امام صاحب فرما رہے تھے نا سمجھ پر پابندی نہیں لگائیں گے، وہ اور صورت تھی، یہ صورت ہے کہ بالغ ہوتے وقت ہی وہ کیا تھا؟ نا سمجھ، تو وہ تو پہلے سے اس پہ پابندی تھی، اب وہ پابندی اٹھائی نہیں جائے گی، یہ مانا ہے، سمجھ میں آیا؟ پابندی اٹھائی نہیں جائے گی اس سے اور مال اس کے حوالے نہیں کریں گے، ہاں جب 25 سال کا ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اگرچہ اب بھی اسے سمجھداری ظاہر نہ ہوئی ہو، اب بھی وہ اسی طرح نا سمجھ کم عقل ہے، لیکن اب اس کے مال حوالے کر دیا جائے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس عمر، یہ عمر تھی، اس میں امید تھی کچھ یہاں تک سمجھدار ہو جائے گا، لیکن وہ 25 سال کا ہو گیا ابھی تک نہیں سمجھدار ہوا، تو اب اس سے زیادہ آگے سمجھدار ہونے کا امکان نہیں ہے، اب مال حوالے کر دو بھائی، یہ 25 سال کی عمر کیوں انہوں نے مقرر فرمائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ 25 سال وہ عمر ہے جس کے اندر ایک انسان دادا بن سکتا ہے، تو دادا بننے کی عمر تک پہنچ گیا اور اس کی عقل نہیں ہوئی صحیح بھائی، تو معلوم ہوا آگے بھی کوئی امکان نہیں بھائی، 25 سال میں کیسے دادا بن جاتا ہے انسان؟ دیکھو یاد رکھو، لڑکی کم سے کم کتنی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے؟ میں نے بتلایا تھا آپ کو 9 سال، 9 سال سے پہلے اگر اسے وہ خون کو بھی دیکھ لے وہ حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ، کیونکہ 9 سال سے پہلے وہ بالغ ہو ہی نہیں سکتی، اچھا تو 9 سال کم سے کم مدت ہے لڑکی کے بلوغ کی، اور لڑکے میں کم سے کم عمر 12 سال ہے، کتنی عمر ہے؟ 12 سال میں کم از کم وہ بالغ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بالغ نہیں ہو، تو لہذا 12 سال ہے اقل مدت بلوغ کی، اب فرض کرو ایک لڑکا ٹھیک 12 سال کا ہوتے ہی بالغ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا, تو اور بالغ ہوتے ہی ہم نے اس کے نکاح کر دیا بھائی, یا نکاح پہلے سے کر دیا تھا بھائی, تو بالغ ہوا اور حمل, بچہ حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہے, کتنی ہے 6, شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو اسی خاوند کا شمار ہوگا بھائی. تو اقل مدت کتنی ہے حمل کی؟ 6 ماہ ہے. 6 ماہ, صورت سمجھ میں, 6 ماہ سے قبل نہیں ہو سکتا بھائی, نہیں. اگر ہوتا بھی ہے تو وہ تو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ تو کیا ہوگا, کامل بچہ نہیں ہوگا بھائی, وہ تو کامل نہیں ہوگا, تو وہ تو بچے گئی نہیں. تو پورا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کتنے میں ہو سکتا ہے کم از کم 6 ماہ, اقل مدت حمل ہے بھائی. تو ایک لڑکا ٹھیک فرض کرو 12 سال میں بالغ ہوتا ہے اور 6 ماہ میں اس کا پھر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, تو ٹھیک 12.5 سال میں یہ باپ بن گیا. اور یہ جو اس کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی فرض کر رہے 12.5 سال میں کیا بن سکتا ہے؟ باپ. تو 12.5 اور 12.5 سال کتنے ہو گئے؟ 25 سال میں معلوم ہوا اس کے دادا بننے کا امکان ہے. تو لہذا اس عمر میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا معلوم ہوا, اب آگے سمجھدار ہونے کا کوئی امکان نہیں, اب مال اس کے حوالے کر دو. یہ مانا ہے حتی یبلغ 25 سنۃً, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے 25 سال کو. وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ, اور اگر اس نے تصرف کیا اپنے مال کے اندر اس سے پہلے تو اس کا تصرف نافذ ہوگا. بھائی مال تو ہم نے اس کے حوالے نہیں کیا, مال تو کس کے پاس ہے؟ اس کے سرپرست کے پاس ہے, اس کے نگران کے پاس ہے, لیکن یہ ناسمجھ اس میں کوئی تصرفات کرتا ہے, کسی سے بیع کر رہا ہے, شراء کر رہا ہے, کہتے ہیں تصرفات نافذ ہوں گے بھائی, وہ ولی اس کی طرف سے ادائیگی وغیرہ کرے گا, لیکن مال اس کے اپنے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے بھائی, سمجھ میں. کیونکہ یہ جو ناسمجھ ہوگا یہ اپنے مال کو عموماً دوسروں کو دے کر زیادہ ضائع کرتا ہے, عقد کے ذریعے اتنا ضائع نہیں کرتا, بلکہ کس طرح ضائع کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دیتا ہے بھائی, ایک کو تھیلی اٹھائی اشرفیوں کی, دوسرے کو دے دی, لو بھائی یہ میری طرف سے تم رکھو, کچھ دوسرے کو دے دی, کچھ تیسرے کو دے دی. تو یہ عموماً اپنا مال زیادہ ضائع کس طریقے پر کرتے ہیں؟ ہبہ کے ذریعے کرتے ہیں دوسروں کو دے کر. تو اب اس کے حوالے تو نہیں کریں گے, جو عقد کرتا ہے وہ عقد نافذ ہوتے جائیں گے اور ولی اس کی طرف سے ادائیگی کرتا رہے, کیونکہ عقد کے ذریعے وہ عموماً اتنا مال ضائع نہیں کرتا. تو یہ مانا ہے وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ, اور اگر وہ تصرف کرتا ہے اپنے مال کے اندر اس سے پہلے, یعنی 25 سال سے پہلے, جب یعنی مال ابھی اس کے حوالے نہیں کیا تھا, اس سے پہلے وہ تصرف کرتا ہے اپنے مال میں, تو نَفَذَ تَصَرُّفُهُ, اس کا تصرف نافذ ہے. فَإِذَا بَلَغَ 25 سنۃً سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَإِن لَّمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ, اور جب وہ پہنچ جائے 25 سال کو, یعنی اس کی عمر 25 سال ہو جائے, سلم الیہ مالہ, تو سپرد کر دیا جائے گا اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا. وَإِن لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ, وہ یہ ان وصلیہ ہے جس کا ترجمہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اگرچہ معلوم نہ ہو اس سے کوئی سمجھداری. آنس یونس کا معنی ہوتا ہے معلوم ہونا بھائی, معلوم ہونا. وَإِن لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ, اگرچہ معلوم نہ ہو اس لڑکے سے, کیا معلوم نہ ہو؟ الرُّشْد, کوئی سمجھداری, یعنی کوئی سمجھداری اگرچہ اس میں معلوم نہ ہو, دکھائی نہ دے اس کے اندر, پھر بھی مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ تو امام صاحب فرماتے تھے کہ 25 سال پر کیا کرو, مال اس کے حوالے, اور بالغ ہو جانے کے بعد 25 سال تک اس دوران جو تصرفات کرتا ہے وہ تصرفات بھی اس کے نافذ ہو جائیں گے. صاحبین کا قول آگے آ رہا ہے. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی یحجر علی سفیہ, صاحبین فرماتے ہیں کہ پابندی لگائی جائے گی فضول خرچ پر، امام صاحب نے تو فرمایا تھا پابندی نہیں لگائیں گے، صاحبین فرماتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے گی، وَيُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، اور اس کو روکا جائے گا اپنے مال میں تصرف کرنے سے، فَإِنْ بَاعَ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ، بس اس نے اگر بیچا تو نافذ نہیں ہوگی اس کی بے اس کے مال کے اندر، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلِحَةٌ، اور اگر اس کے اندر کوئی بھلائی بہتری ہو، اجازہ الحاکم، تو حاکم کیا کر سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے، اس حاکم اجازت دے سکتا ہے. وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ، اور اگر یہ کوئی غلام آزاد کرتا ہے تو اس کا عتق نافذ ہو جائے گا. بھئی دیکھو ابھی بتایا صاحبین کی بات چل رہی ہے، امام صاحب تو فرماتے تھے فضول خرچ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، ہاں فضول خرچ نہیں مراد بلکہ کون سا، جو اپنا مال کس طرح اڑاتا ہے بالکل لا یعنی کاموں میں، جو نہ عقلن صحیح ہے اور نہ شرعن صحیح ہے، جیسے مثال ذکر کر دی دریا میں ڈالتا ہے آگ میں جلاتا ہے وغیرہ، تو صاحبین البتہ فرماتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے گی، بھائی پابندی لگائی جائے گی اور اس کا تصرف بھی صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں کوئی بہتری ہو تو حاکم وقت کیا کر سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے، یہاں سرپرست اور نگران بھی اجازت دے تو وہ درست نہیں ہے، بلکہ کس کی اجازت ضروری ہے، حاکم کی اجازت ضروری ہے. ہاں البتہ اگر یہ اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ آزادی ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ نافذ ہو جائے تو اسے دوبارہ فسخ نہیں کیا جا سکتا، اس پر پابندی دوبارہ نہیں لگا، تو لہذا غلام کو آزاد کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن پھر اس صورت میں کہتے ہیں اب غلام پر ضروری ہوگا وہ پیسے کما کر لائے گا اور جتنی اس کی قیمت ہے وہ ادا کرے گا. بھائی غلام آزاد، غلام کی چونکہ اب ہم پابندی لگاتے ہیں تو غلام کا حق آزادی بیچارے کا جاتا ہے یا نہیں جاتا، لہذا ہم کہیں گے بھائی غلام آزاد ہو گیا لیکن اس نا سمجھ کا مال بھی تو ضائع ہوا ہے، بھائی غلام اس کا چلا گیا تو اب غلام کے ذمہ ہوگا کیا کرو، جتنے تمہاری قیمت ہے اتنے پیسے لاؤ اور لا کر اس کے مال میں جمع کروا دو. بھائی تو دیکھا دونوں کی رعایت ہو گئی، اس غلام کی بھی رعایت ہو گئی اسے آزادی مل گئی، اور اس ناسمجھ کی بھی رعایت ہو گئی کہ اسے جتنا جتنے کا غلام گیا تھا اتنی پیسے اسے حاصل ہو گئے. تو یہ معنی ہے وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ، اور اگر اس نے آزاد کر دیا کوئی کسی غلام کو تو اس کا تو اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی. وَكَانَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، اور واجب ہوگا غلام پر کہ وہ کوشش کرے اپنی قیمت میں کہ اپنی قیمت کمائے اور لا کر اس کے مال میں جمع کروائے. وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ، اور اگر اس ناسمجھ اس فضول خرچ نے جس پر پابندی لگائی گئی ہے اس نے نکاح کر لیے کسی عورت سے، جَازَ نِكَاحُهُ، تو اس کا نکاح جائز ہے، جائز ہے، سمجھ میں، اس لیے کہ ضروریات سے زندگی میں سے ہے. فَإِنْ سَمَّا لَهَا مَهْرًا جَازَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا، پس اگر اس نے مقرر کیا اس کے لیے کوئی مہر تو جائز ہے اس میں سے مہر مثل کی مقدار. مہر المثل کسے کہتے ہیں بھائی، مہر مثل یاد رکھو، مہر مثل وہ مہر جو کسی عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا مہر ہوتا ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے. کسی خاندان میں مثلا ایک عورت نکاح کرتی ہے ایک مہر پر، مہر پر بھائی، تو یہ مہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو عام مہر ہے. اور مہر مثل کس کو کہتے ہیں، اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے عموماً وہ کیا کہلاتا ہے؟ مہر مثل بھائی، اور وہ عموماً خاندان میں معلوم ہوتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور اس عورت کے خاندان کا اعتبار کرنا ہے بھائی، عورت کے خاندان کا جس کا نکاح ہے بھائی، اور خاندان آپ کا، آپ کو علم ہے کہ نسب کس کی طرف سے شمار ہوتا ہے؟ باپ کی طرف سے بھائی، تو باپ کی طرف سے جو خاندان ہے، ایک خاندان ماں کا ہے، ایک خاندان باپ کا ہے بھائی، ماں کی طرف سے جو خاندان ہے اس میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس میں دیکھیں گے؟ باپ کی طرف سے خاندان جو ہے، یعنی مثلا اس کی بہنیں ہیں ان کا کتنا مہر تھا، اس کی پھوپھیاں جو تھیں ان کا کتنا مہر تھا، اگر تو ان کی طرف دیکھا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ باپ کی طرف سے جو خاندان ہے بھائی، تو اس کے باپ کی طرف جو خاندان ہے اس میں دیکھا جائے گا اس جیسی عورتوں کا بھائی عموماً کتنا مہر ہوتا ہے، وہ مہر مثل کہلاتا ہے، اور وہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہی ہوتا ہے خاندان والوں کو تقریباً اتنا مہر، یہ مہر مثل بنے گا۔ تو اب اس فضول خرچ نے، یہ جس پر پابندی لگائی گئی تھی، کہتے ہیں اس نے نکاح کیا تو نکاح جائز ہے، اور اب نکاح کیا تو مہر دینا پڑے گا یا نہیں بھائی؟ مہر دینا ضروری ہوتا ہے بھائی نکاح کے اندر۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی مہر اس نے مقرر کیا ہے تو دیکھو وہ مہر مثل سے زیادہ تو نہیں، اگر مہر مثل سے زیادہ ہے تو اس عورت کا مہر اس میں سے جو اس نے مہر مقرر کیا مہر مثل کے برابر تو جائز ہے، اور زیادتی باطل ہے۔ مثلا بھائی اس عورت کا مہر مثل ہے 1,00,000 روپیہ، کتنا مہر مثل ہے؟ اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے 10,00,000 مہر پر بھائی، بھائی تو مال اڑاتا تھا، اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے، اس نے کیا کہا بھائی 10,00,000 لکھو مہر کے اندر، 10,00,000 بھائی۔ تو اب یاد رکھو مہر مثل کے بقدر صحیح اور باقی سارا باطل، لہذا کتنا مہر ہوگا؟ 1,00,000 مہر شمار ہوگا، اور باقی 9,00,000 زائد جو ہیں وہ باطل ہیں۔ یہ مانا ہے فَإِن سَمَّا لَهَا مَحْرًا، پس اگر اس نے ذکر کرے کیا یا مقرر کیا اس کے لیے کوئی مہر تو جائز ہے اس میں سے مہر مثل کی مقدار، اس عورت کے مہر مثل کی مقدار۔ وَبَطَلَ الْفَضْلُ، اور زیادتی باطل ہے۔ وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ فِي مَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ۔ اچھا بھائی یہ تو سفیہ کی باتیں چل رہی تھیں، سفیہ میں امام صاحب نے فرمایا تھا پابندی نہیں ہے، صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ پابندی ہے۔ دوسری بات ذکر ہوئی تھی کس کی؟ وہ بچہ جو بالغ ہوا اور کس حالت میں ہے؟ ناسمجھ ہی ہے۔ امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ 25 سال تک مال اس کے حوالے نہ کرو، 25 سال پر مال حوالے کر دو اگرچہ اس میں کوئی سمجھداری کے آثار دکھائی نہ بھی دیں۔ اور اس سے پہلے امام صاحب کیا فرماتے تھے؟ بالغ ہونے سے لے کر 25 سال تک جو یہ تصرفات کرتا ہے وہ تصرفات نافذ ہوں گے۔ اب صاحبین کیا فرماتے ہیں دیکھیے، قال رحمهم الله في من بلغ غير رشيد، صاحبین فرماتے ہیں في من اس شخص کے بارے میں، بلغ غير رشيد جو بالغ ہوا ہے اس حال میں کہ نا سمجھ ہے، لا يدفع اليه ماله ابدا کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس کے، اس کا مال ابدا ہمیشہ کبھی بھی، یعنی کبھی بھی اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب تو فرماتے ہیں 25 سال میں دے دیں گے، صاحبین فرماتے ہیں نہیں ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مال اس سے روکا جائے گا، اسے نہیں دیا جائے گا۔ حتی یؤنس منہ الرشد، یہاں تک کہ اس سے معلوم ہو جائے کوئی سمجھداری، پتہ چلنے لگے کہ یہ کچھ سمجھدار ہو گیا ہے پھر دیں گے، اس سے پہلے چاہے ساری عمر اسی میں گزر جائے پھر بھی مال اس کو نہیں دیں گے۔ ولا يجوز تصرفه فيه، امام صاحب فرماتے تھے بھائی بالغ ہونے سے لے کر 25 سال تک اس کا تصرف جائز ہے، صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز تصرفه فيه، اور بچے کا اس ناسمجھ کا تصرف جائز نہیں ہے اس کے مال میں۔ وتخرج الزکاۃ من مال السفیہ، اچھا بھائی سفیہ وہ جو فضول خرچ تھا اس کے مال میں سے بھئی زکات دیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھئی زکات تو فرض ہے، واجب ہے، وہ تو دینی پڑے گی، پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھئی اس کے مال میں سے حساب لگا کر جتنی زکات بنتی ہے وہ نکال لیں گے، اور وہ نکال کر اس کے اپنے حوالے کریں گے، یہ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے دے، کیا کرے؟ تو زکات چونکہ واجب ہے تو دینا ضروری ہے، لہذا نکال تو لیں گے، لیکن پھر وہی سرپرست تقسیم نہیں کرے گا یا حاکم اس کو تقسیم نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ زکات یہ دیتے ہیں ہم، یہ تو عبادت ہے، اور عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہے بھائی، بغیر نیت کے، تو اس کے اپنے ہاتھ میں دے دو تاکہ یہ دوسروں کو دے گا تو خود بخود نیت آ جائے گی وہاں پر بھائی. تو کہتے ہیں وتخرج الزکاۃ من مال السفیہ بھائی، تو یہ نیت کر کے دے دے گا دوسروں کو، پھر تو نکالی جائے گی زکات کس میں سے؟ سفیہ کے مال میں سے زکاۃ، تو وہ اس کو دے دی جائے گی، اور پھر وہ نیت کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے گا. وَيُنفقُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَن يَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِن ذَوِي الْأَرْحَامِ. اچھا بھائی اس کی اولاد بھی ہے، اس پر ہم نے تو پابندی لگا دی، اس کی اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، قریبی بعض بڑے غریب رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کا کھانے پینے کا خرچہ. کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے، ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لہذا اس کے بیوی بچوں پر بھی خرچ کیا جائے گا اس کے مال میں سے، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن کا نفقہ اس پر بنتا ہے غربت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، وہ بھی اسی کے مال میں سے دیا جائے گا. یہ معنی ہے وَيُنفقُ اور خرچ کیا جائے گا عَلَى أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ اس کی اولاد پر اور اس کی بیوی پر، وَمَن اور اس پر بھی، يَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ کہ واجب ہو جس کا نفقہ اس سفیہ پر، مِن ذَوِي الْأَرْحَامِ قریبی رشتہ داروں میں سے، ذوی الارحام قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں سے. فَإِنْ أَرَادَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا. اچھا بھائی سفیح نے حج کا ارادہ کر لیا، حجت الاسلام حج مراد ہے بھائی، اس نے کیا کیا؟ حج کا ارادہ کیا، تو کہتے ہیں لم یمنع منہا، اس کو اس سے روکا نہیں جائے گا بھائی، کیونکہ حج تو فرض ہے بھائی، فرائض میں سے ہے، تو جانا چاہتا ہے تو جانے دیں گے، لیکن بھائی حج پر جاتے ہوئے تو خرچہ لگتا ہے بڑا، کیا کریں اب، مال اس کو دے دیں؟ کہتے ہیں نہیں، مال اب بھی اس کو نہیں دینا، بلکہ کیا کریں گے، اس کے ساتھ جو جا رہے ہیں جو ساتھی، ان میں سے کسی قابل اعتماد آدمی کے حوالے کر دے گا قاضی بھائی خرچہ وغیرہ سارا، اور وہ اس پر خرچ کرتا رہے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولا یسلم القاضی نفقت الیہ، اور سپرد نہیں کرے گا قاضی نفقے کو اس کی طرف، اس کے حوالے نہیں کرے گا. ولیکن یسلمہا الی ثقۃ من الحاج، لیکن سپرد کر دے گا نفقہ الی ثقہ، ثقہ کہتے ہیں قابل اعتماد کو، معتمد، من الحاج حاجیوں میں سے، حاجیوں میں سے کسی معتمد شخص کو کے سپرد کر دے گا. ينفقها عليه في طريق الحج، جو اس پر خرچ کرے گا، ينفقها جو اس نفقے کو خرچ کرے گا، عليه اس سفیہ پر، في طريق الحج حج کے راستے میں بھائی. فإن مرض فأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله. بھائی آپ کو میں نے بتلایا تھا کوئی شخص مرنے لگا ہے، وہ وصیت کرتا ہے اپنے مال کے بارے میں بھائی، تو یاد رکھیے انسان زیادہ سے زیادہ اپنے ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ زید کو دے دینا. کس کو دے دینا؟ زید کو دے دینا. تیسرے سے زیادہ حصے کی وصیت نہیں کر سکتا. یا کہتا ہے بھائی میرے مرنے کے بعد سارا مال بھائی فلاں مدرسے پہ لگا دینا. نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے میں وصیت نافذ ہوگی؟ تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی اور باقی میں باطل ہو جائے گی بھائی. باقی دو ثلث جو ہیں, دو تہائی جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ وارثوں کا حق ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی یاد رکھنا وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا. وصیت کرتا ہے میرا یہ بیٹا بڑا اچھا ہے, میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے تیسرا حصہ اس کو دے دینا. نہیں بھائی, اس کے لیے تو اللہ نے حق مقرر فرما دیا ہے, یہ وارث ہیں شرعاً سارے بھائی, تو ان کو تو مال ملنا ہی ملنا ہے, لہذا ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. کسی اور کے لیے وصیت کر سکتا ہے اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ کتنے مال میں؟ تیسرا حصہ. لہذا اب یہ جو تھا کیا نام ہے, یہ جو سفیہ تھا یہ کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا اور اس نے وصیت کی بھائی کہ میرا سارا مال کیا کر دینا؟ نیکی کے کاموں میں, فلاں فلاں کاموں میں, ہسپتال میں لگا دینا, فلاں مدرسے میں لگا دینا, سمجھ میں آیا؟ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. تو کیا کریں گے ہم بھائی؟ کتنے میں وصیت نافذ کریں گے؟ تیسرے حصے میں نافذ ہوگی, اس سے زیادہ میں نہیں بھائی. کہتے ہیں فَإِن مَرِضَ, بس اگر وہ بیمار ہوا, فَأَوْصَى بِوَفَایَا, بس اس نے وصیت کی, بِوَفَایَا فِي الْقُرَبْ, بھائی کس چیز میں وصیت؟ قرب. قرب جمع ہے قربتن کی بھائی, قرب جمع ہے قربتن کی. نیکی اور اطاعت کے وہ کام جن سے قرب الہی حاصل ہو بھائی. کیا حاصل ہو؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بھائی نیکی کے وہ کام بھائی, وہ قربت کہلاتے ہیں. وہ ابواب الخیر, اور خیر کے ابواب یعنی نیکی کے کام بھائی. فَإِن مَرِضَ, پس اگر وہ بیمار ہوا, فَأَوْصَى بِوَفَایَا فِي الْقُرَبِ وَأَبْوَابِ الْخَيْرِ, پس اس نے وصیت کی قربت اور نیکی کے کاموں میں. جَازَ ذَلِكَ, تو یہ جائز ہے, مِن ثُلُثِ مَالِهِ, اس کے مال میں سے تیسرے حصے میں. وَبُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِنْزَالِ وَالْإِحْبَالِ إِذَا وَطِئَا. اب بھائی بالغ ہونے کی علامتیں ذکر کر رہے ہیں. لڑکے کے بالغ ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ لڑکی کے بالغ ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامتیں ذکر کر رہے ہیں بھائی. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بات چل رہا ہے ہجر کا, پابندی کا, یہاں لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کے احکام کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وجہ ہے مولانا, ابھی تو بتایا آپ کو, نابالغ ہے تو وہ محجور ہے, جب بالغ ہو جائے گا تو اس سے پابندی ہٹ جائے گی, تو مناسبت تو ہے, اسی لیے ذکر کر رہے ہیں. کیسے پتا لگے گا کہ اب یہ بالغ ہو گیا ہے, اب اس پر بالغوں والے احکام لاگو ہوں گے اور پابندی اس سے ہٹ جائے گی؟ تو وہ بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں وہ بلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والاحبال اذا وطئ, اور غلام کا بالغ ہونا احتلام کے ذریعے ہوگا. لڑکے کو اگر احتلام ہو جائے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کے بالغ ہونے کی. والانزال, اور اگر اور اسی طرح انزال ہونا, انزال کہتے ہیں خروج منی کو, منی کا نکلنا, یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ بالغ ہونے کی. والاحبال, احبال کا معنی ہے حاملہ کرنا, اور حاملہ کر دینے سے اذا وطئ, جب وہ صحبت کر لے, جب وہ وطی کر لے. بھائی مثلاً ایک لڑکا تھا, صغر میں اس کا نکاح کر دیا گیا تھا, صغر میں کیا کر دیا گیا تھا؟ اس کا نکاح کر دیا گیا. اب وہ بالغ ہونے کے قریب ہے لیکن پتہ نہیں بالغ ہوا ہے یا بالغ نہیں ہوا, اور اس دوران اس نے اپنی بیوی سے وطی کی اور وہ حاملہ ہو گئی, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ معلوم ہو یہ بالغ ہو چکا ہے, اب اس پر بالغوں والے احکام لاگو ہو جائیں گے. یہ معنی ہے والاحبال اذا وطئ, اور حاملہ کر دینے سے جب وہ صحبت کر لے. فَإِن لَمْ يُ, تو یاد رکھیے ان میں اصل ہے انزال ہی, اصل انزال ہی ہے بھائی, خروج منی ہی ہے, اسی کے ذریعے وہ اصل ہے بھائی. جی سمجھ میں آئے؟ تو اختلام میں بھی اس وہ پائی جائے گی اور احبال کے اندر بھی وہ پائی جائے گی بھائی. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ ذَلِكَ پس اگر نہ پایا جائے ان میں سے, یعنی ان میں سے کوئی چیز نہ پائی گئی, فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً پس یہاں تک کہ پورے ہو جائیں اس کے 18 سال, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ 3 علامتیں ذکر ہو گئی, ان میں سے اگر کوئی بھی نہ پائی جائے پھر بھی جب لڑکا 18 سال کا ہو جائے گا تو وہ کیا شمار ہوگا؟ بالغ شمار ہوگا بھائی, بالغ بھائی, اب اس پر بالغ کے احکام لاگو ہو جائیں گے. جی وبلوغ الجاریتی, وبلوغ الجاریتی بالحیض والاحتلام والحبل, اور لڑکی جاریہ باندی کو بھی کہتے ہیں لڑکی کو بھی کہتے ہیں بھائی, اور لڑکی کا بالغ ہونا بالحیض کس کے ذریعے ہے؟ حیض کے ذریعے, اگر اسے حیض ہے یہ علامت ہے کس بات کی کہ وہ بالغہ ہو گئی. والاحتلامی یا اسے کیا ہو؟ احتلام ہو بھائی, تو یہ بھی علامت ہے. والحبلی اور حاملہ ہونا, وہ اگر حاملہ ہو گئی یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ بالغ ہونے کی. سمجھ میں آئے؟ میں نے بتلایا مثلا بھائی کسی کی نکاح ہوا تھا صغیرہ سے, صغیرہ سے, اب وہ قریب البلوغ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ بالغہ ہو گئی یا بالغہ نہیں ہوئی بھائی, تو اب اس حالت میں خاوند نے صحبت کی اور وہ حاملہ ہو گئی, معلوم ہوا بالغہ ہے بھائی, تو اس کا حیض احتلام اور حمل کے ذریعے. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ پس اگر ان میں سے نہ پائی گئی کوئی بھی چیز, فَحَتَّى يَتِمَّ لَهَا 17 سَنَةً پس تو پھر یہاں تک کہ پورے ہو جائیں اس کے 17 سال, ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی لیکن 17 سال کی ہو گئی تو اب کیا شمار ہوگی؟ بالغہ ہی شمار ہوگی اور بالغوں کے احکام اس پر لاگو ہوں گے بھائی. بھائی لڑکے میں 18 سال کہا امام صاحب نے اور لڑکی میں 17 سال, اس لیے کہ لڑکی عموماً جلد بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں 1 سال کا مدت بیان کی بھائی. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله اذا تم للغلام والجاریہ 15 سنة فقد بلغ, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جب پورے ہو جائیں لڑکے اور لڑکی کے 15 سال تو تحقیق و بالغ ہو گئے. صاحبین فرماتے ہیں بس لڑکا ہو یا لڑکی 15 سال سے پہلے اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہوئی تو اس وقت اس کو بالغ سمجھیں گے, اور اگر 15 سال پورے ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہوئی تو اب اس پر کون سے احکام لاگو ہو جائیں گے؟ بالغ, انہیں بالغ ہی اب سمجھا جائے گا بھائی, اور صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے بھائی, یاد رکھیے 15 سال میں بالغ شمار ہوگا. وَإِذَا رَاحَقَ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ فَأَشْكَلَ, معروف کا صیغہ پڑھنا بھائی, فَأَشْكَلَ أَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ فَقَالَا قَدْ بَلَغْنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ. رَاحَقَ يُرَاحِقُ کے معنی ہے قریب البلوغ ہونا, کیا ہونا؟ یعنی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ قریب البلوغ ہیں بھائی, یعنی بلوغ کی عمر کے قریب ہو گئے. اذا راحق الغلام والجاریہ تو جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں, فاشکل امرهما پس مشکل ہو گیا ان کا معاملہ فی البلوغ بلوغ کے بارے میں, یعنی مشکل ہو گیا, ہم فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ بالغ ہوئے ہیں یا بالغ نہیں ہوئے. مثلا کوئی مسئلہ ہے بھائی, بالغ کا حکم وہاں الگ ہے نہ بالغ کا حکم, اب اس پر کون سا حکم ہم لگائیں, بالغ کا یا نہ بالغ کا بھائی؟ تو فاشکل اشکل اشکل الامر, عربی میں کہتے ہیں اشکل الامر جب کوئی کام مشکل ہو جائے اور دشوار ہو جائے. فاشکل امرهما فی البلوغ تو بلوغ کے مسئلے میں ان کا مسئلہ, ان کا حکم مشکل ہو گیا, ان کا حکم کیا ہوا مشکل, کون سا حکم؟ فقال آپس ان دونوں نے کہا قد بلغنا, تحقیق ہم دونوں بالغ ہو چکے ہم بالغ ہو چکے ہیں. فالقول قولهما, تو قول انہی دونوں کا معتبر ہے. قول کیا ہے؟ ان کا معتبر ہے. واحکامهما احکام البالغین, اور ان کے دونوں کے احکام اب وہ بالغوں کے احکام ہوں گے. کون سے احکام ان پر اب لگیں گے؟ ہاں, تو اس معلوم ہوا بالغ ہونے میں ان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. یہ جب کہہ دیں ہم بالغ ہو چکے ہیں تو اب ان کو کیا سمجھا جائے گا؟ بالغ ہی سمجھا جائے گا بھائی, بالغ ہی. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.